मानो तो साफ लिखा हुआ है वही ये कह रहा था एग्जैक्ट बयान ही वही माना है जो दूसरे माने के बरक्स है और शुरू में वो आया है। आज कहाँ से तलाव शुरू करनी है? जी एक ऐप को अभी रहती है उसको शामिल करके तलावत आगे बढ़ाएंगे तो फिर वापस अर्जमा करेंगे। ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك آثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستخف فيهم منهم أحدا ولا تقولن للشيء إني فاعل ذلك غدا إني فاعل ذلك غدا آگے تلاوت ختم۔ اچھا یہ بیچ میں دوسرا ٹکڑا آ گیا ہے۔ ولا تقولن للشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا۔ واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ آیت 22 جاری ہے۔ इससे पहले वो कल वाली दो बातें जो शेरी थी उनमें एक की तस्दीक करनी है और एक की तौसीक। तस्दीक बात की करनी है कि जो मैंने कहा था कि 20 मील दाएं और 20 बाएं में सूरज का तुलू और गुरूब होना वाक्य होता है। 20 मील या 20 किलोमीटर इसके मतलब मुझे चेक करने वाला मुझे 20 याद मील याद है। बहरहाल इसके मतलब मैं दोबारा गुफ्तगू करूंगा क्योंकि वो जो हमने हिसाब लगाया था कि अगर मक्के को देखने का मकाम समझा जाए तो फिर इसका इस दायरे के अंदर वो गारें होनी चाहिए। ये फौजिया ने जो चेक किए हमारे कागजात जो पहले तैयार किए हुए थे उनसे ये बात दुरुस्त साबित नहीं होती, इसलिए वो कुछ और कोई है हिसाब ऐसा जो हमारे माहरीन ने जोग्राफिया के मशवरे के साथ उनको दिखाकर सबने इकट्ठे मिलकर तय किया था और उससे जरूर इशारा मुअय्यन हो जाता था। तो वजूहात कई वजूहात हैं जिनकी वजह से वो देखने का मकाम बदलना पड़ता है, लेकिन होनी चाहिए वो बहरहाल लाजमी और खती तस्लीम शुदा। एक तो यह कि गारें मुख्तलिफ जगह फैली हुई हैं और उन गारों के दरमियान आपस के फासले बहुत हैं। इस ख्याल से एक जगह से अगर फजवा तय करना हो तो वो नामुमकिन हो जाएगा, मगर जहां गारें हैं वहां से अगर देखा जाए और दाएं और बाएं देखकर और सूरज को पता करते देखा जाए तो उस गार के दाएं और बाएं जो गारें हैं उसके दरमियान जो 40 मील के लगभग फासला है ये तकरीबन दुरुस्त साबित होता है। ये मेरा नजरी अंदाजा है इस वक्त, इसलिए तकरीबन कह रहा हूं। और इसके हक में दलील ये बनती है कि चूंकि वो गार वाले ही देखते थे और वही असल अव्वल मुखातिब हैं, इसलिए हो सकता है वो जगह हो जहां से कुरान करीम के नजदीक देखना मुराद हो। ये एक ये भी एक पहली दलीलें दी थी, कुछ एक ये दलीलें हैं जो इसके मुकाबले पर बनती हैं। फैसला अभी तहकीक के बाद करेंगे। मैं पहली सोच के मुकाबले पर जो दूसरी हमारी सोचें थी वो मैं बता रहा हूं आपको। इस तरह से अगर देखा जाए तो फिर हर गार के गुच्छे का एक मरकज तय करना होगा, लेकिन ये जो बात है तो हर जगह बराबर इतलाक पा सकती है। फिर कुरान करीम के इस मज़मून का फायदा क्या हुआ, उसमें यह एक सवाल उठता था। उसका जवाब मुझे याद आया है, ये बनता था कि मशरिक से सूरज का तुलू होना और मगरिब की तरफ फतह करते हुए उस लाइन को गुरूब होना ये हर लैटीट्यूड से मुमकिन नहीं है, इसलिए सिर्फ वही गारें इस दायरे में आएंगी खा गारों ही से देखा जाए जो इस मंजर के ऐन मुताबिक हों और उस लैटीट्यूड से परे जिससे ये पुराने करीम की तस्वीर पूरी न उतरती हो। जो भी गारें हैं वो जरूरी नहीं कि असाबे काफ की ही गारें हों, वो और लोगों की भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ जमानों की भी हो सकती हैं। ये जब ये तभी सामने आया तो फिर इस तरह ने फिर दोबारा एक तहकीक की थी वो कौन सी गारें बनती हैं। इसके मुताबिक जब नासिर सफीर को बुलाएंगे क्योंकि उन्होंने ज्यादा काम किया हुआ इसके ऊपर, तो जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो फिर मुअय्यन हवालों के साथ इस बात पर दोबारा गुफ्तगू करूंगा। ठीक, जो तौसीक करने वाली बात है वो है लियतलत्तफ वलियतलत्तफ के मानी। मैंने कल इस नजरिए का इजहार किया था कि मेरे नजदीक तलत्तुफ का लफ्ज यहां बात के मजमून से ये बनता है कि तुम अपने राज उनको न देना, उनके राज हासिल कर लेना। और उस वक्त हमारे इलम में उलमा जो यहां मौजूद हैं उनके इलम में भी तलत्तुफ का ये माना नहीं था, मगर मैंने कहा था कि कुरान करीम की तरह बयान से यकीन है कि ये माना भी होगा। اب جو تحقیق کی ہے تو اس میں بین نے ہی یہی معنی ثابت ہوا ہے. اس کا حوالہ کیا ہے؟ الموجم الوسیط اور منجد دونوں بڑی ہی مستحق کتابیں ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے تلقف بفلان احتال له حتی اطلع علی اسراره, کہ کسی سے تلقف سے پیش آنے کا ایک یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس سے ہیلا کیا یہاں تک کہ اس کے راز حاصل کر لیے. تو قرآن کریم نے اس کے مان بات فرمایا ہے کہ اپنے راز نہ ان کو دے بیٹھنا, پل یا تلطف لیکن اپنے راز نہ دے بیٹھنا. اور اسی راز نہ دے بیٹھنے سے مجھے تلطف کے مضمون یہ سمجھ آ رہا تھا کہ اس میں لازمن راز لینے کا مضمون ہوگا. اور خدا کے فضل سے دیکھیں بین ہی یہی مضمون عربی لغت سے ثابت ہو گیا. تو اب یہ مضمون جو ہے یہ دونوں جگہ اطلاق پا رہا ہے. غار والے جب باہر کبھی نکلتے ہوں گے تو اول تو وہ پوری احتیاطیں کرتے ہوں گے کہ وہ پچھانے نہ جائیں کہ اجنبی لوگ ہیں, اور دوسرے حالات معلوم کر کے واپس لوٹتے تھے اور اپنی خبر نہیں دیتے تھے. شمالی قوموں نے جب جنوبی قوموں پہ حملہ کیا ہے اقتصادی طور پر تو اپنے سارے راز اپنے پاس چھپائے رکھتے تھے, اپنی ترقی میں کوئی شامل نہیں کیا, اور ان کے جتنے بھی سائنسی ترقی کے راز تھے وہ لے کر واپس اپنے وطنوں کو لوٹتے تھے. تو یہ قرآن کریم کا بیان حیرت انگیز طور پر دونوں طرف کے حالات پر چشمہ ہوتا ہے. آخر نہ علیہم کو میں نے پوچھا تھا وہ نہیں مجھے ملی ہے. اچھا اثر یاسر و اثارن ذلہ و کبا, وکبا ہے یا کبا ہے؟ وکبا کبا وا اور کے معنوں میں ہے نا, یہ پوچھ رہا ہوں. یہاں ٹھیک ہے, وہ پھسلا اور ٹھوکر کھائی. آسرنا کا ایک معنی ہم نے اسے پھسلا دیا, ہم نے اسے ٹھوکر دی. کیونکہ اثرا کا معنی ہے تو باب افعال میں سے بدل جائے گا نا مانا. اثرا علی الشیء اصورن اطلاع کسی چیز پر مطلع ہوا. فرمایا فین اثر علی انہما استحقا اثمن, اگر وہ اسے یہ بات ظاہر ہو جائے, یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے گناہ کمایا ہے. آخرا فلانا جا لہو یاسر, اسے اطلاع پانے میں مدد دی. آخرا فلانا علی الامر اطلاع علیہ, کسی چیز پر اسے مطلع کیا. وہ آخرا بفلان عند الامیر تان فیہ, امیر کے ہاں اس پر تان کیا. امیر کے ہاں کا کیا تعلق ہوا اس میں سمجھ نہیں آئی. آسرا میں امیر کے سامنے ہونا ضروری ہے. بے فلانے
آسرا دیکھ مطلب اس کے بارے میں
میں کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشری میں یہ آپ نے الفاظ دیکھے ہیں یہ پورے اسی طرح آئے ہوئے ہیں یا تشریح ہے عند الامیر کی؟
نہیں نہیں, یہ لفظ دیکھنے کا لفظ.
آسرا بے فلانے عند الامیر ہے تو آسرا میں عند الامیر شامل نہیں ہے بلکہ آسرا کا ایک استعمال بتایا گیا ہے, یہ میرا مطلب تھا. عند الامیر اس میں شامل نہیں ہے. اگر عند الامیر آسرا کیا تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا عند الامیر. اگر عند الامیر لفظ نہ کوئی بولے تو پھر عند الامیر آسرا کے اندر داخل نہیں ہے. یہی ہے نا بات. جتنا آزم نہ بہن ہوں امرا ہوں, جب وہ اپنے معاملے کو آپس میں جتنا آزم نہ بحث و تبدیل کے ذریعے طے کر رہے تھے, اس معاملے میں دونوں طرف کے خیالات پیش ہو رہے تھے کہ کیسے کیا جائے. فقالبن علیہم بنیانہ, تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بناؤ. ربهم عالم بهم, اللہ ان کو زیادہ جانتا ہے. قال الذي غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا, وہ لوگ جو اپنے فیصلے کی طاقت میں غالب آ گئے, یعنی ان کو غلبہ نصیب ہوا, انہیں کی بات مانی گئی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا, ہم ان پر مسجد تعمیر کریں گے. آصرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہ, میں گفتگو اس سے کر چکا ہوں. فی یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا, یہاں ضمیروں کا فیصلہ طے ہونے والا ہے. یتنازعون بینہم امرہم, یہ ضمیریں ان لوگوں کی طرف جا رہی ہیں جو اصحاب کہف تھے, یا ایک ضمیر جا رہی ہے وہ لوگ جو باہر طاقت پکڑ گئے تھے لیکن اصحاب کہف کے ہم مذہب ہو گئے تھے, اور ہم سے مراد اصحاب کہف ہیں, یا وہ اصحاب کہف جو کبھی کہف میں رہا کرتے تھے. ایک نقشہ اس سے یہ ابھرتا ہے کہ جب حالات تبدیل ہو گئے اور باہر کی دنیا میں عیسائیت کو غلبہ نصیب ہو گیا, تو اصحاب کہف کی عزت افزائی کے طور پر اور ان کی یادگار قائم کرنے کے متعلق آپس میں اختلاف ہوئے. کچھ نے کچھ کہا, کچھ نے کچھ کہا, اور وہ لوگ جو غالب تھے اپنا فیصلہ منوانے میں, ان کا ہی فیصلہ چلا جو یہ تھا کہ اس کے اوپر ایک مسجد تعمیر کی جائے جو ان کی یادگار ہو. تو یہ ایک تیسری نشانی ہے پہلی دو نشانیوں کے علاوہ جو ان اصحاب کہف کی جگہ کی تعین کر سکتی ہے جن کی ہم تلاش کر رہے ہیں, جن کا قرآن کریم میں بطور خاص غیر معمولی محبت کے ساتھ ذکر ہے. اس کے متعلق میں نے ریسرچ گروپ سے یہ کہا تھا, مگر پھر آگے کام نہیں بڑھا, اب اس کو بڑھانا چاہیے آگے کام. وہ اصحاب کہف جو ڈیسٹی اسکول کے پاس رہتے تھے ان کے متعلق چھان بین تو فلسطین کی جماعت آسانی سے کر سکے گی. اس لیے مومن صاحب اب ان کو لکھیں, یہ سارے مسائل لکھ کر ان کا طول و عرض پھیلے ہوئے کہاں کہاں ہیں, اس کے سمندر کے کنارے سے کتنی دور ہیں, اور کس حد پر واقع ہیں وہ دونوں کنارے, سمجھیں. یہ معین آدمی جائے جا کے تحقیق کر کے آئے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ تھوڑی سی بھیجی تھی مجھے, وہ کاغذ آپ نے کروائے. ایک میں نے ان کو پہلے بھی لکھا تھا کہ جب تک ہم معین قطعی طور پر دلائل معلوم نہ کر لیں اس مضمون پر حقیقی روشنی نہیں پڑ سکتی. تو انہوں نے کچھ بھیجا تھے ہمارے لیے, وہ خاصہ اس سے زیادہ بتایا گیا ہے جو ہمارے ذہن میں تھا, عین سمندر کے کنارے پر نہیں بلکہ کچھ ہٹ کر مرتفع جگہ پر وہ آ رہے ہیں. مگر بہرحال جو بھی اصل حقیقت ہے وہ تصدیق سے ہمیں لکھیں. دوسرے یہ کہ کیا آثار قدیمہ بتاتے ہیں کہ وہاں کسی جگہ کو بہت بڑی عبادت گاہ ہو جس میں تشریف کا کوئی نشان نہ ہو. جو مسجد بتا رہی ہے یہ خالص توحید کے توحید والوں کی عبادت گاہ تھی, بعد میں کسی زمانے میں وہاں اس غار کے قریب بنائی گئی ہوگی. اور جو دوسری غاریں ہیں قابل تحقیق, ان کے متعلق ہم انشاءاللہ جب یہ معین ہو جائے کہ قرآن بیان ان پر چشمہ ہو رہا ہے, اس کی ابھی ہم جستجو میں ہیں, پھر ان کی تحقیق کریں گے. مگر یہ چونکہ قریب کی ہیں تو انہیں قیاس ہیں کہ یہی غاریں ہوں گی, اس لیے ان کے متعلق آپ تحقیق کر لیں گے ان کو, ٹھیک ہے. تو آگے مضمون چل پڑا ہے, سیقولون ثلاثۃ رابعہم قلبہم, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تین تھے وہ, رابعہم قلبہم چوتھا ان کا کتا تھا, ویقولون خمسۃ سادسہم قلبہم, اور وہ کہتے ہیں کہ خمس پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا, اور وہ کہتے ہیں رجمن بغیر, یہ ساری باتیں یہ تامک چوئیاں ہیں, یہ سکھ بازی ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو ربی عالم و بے عزت ہے ما عالم ہوں اللہ قلیل، تو کہہ دے کہ میرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے ان کی عزت کو، ما عالم ہوں اللہ قلیل، اور ان کو چند کے سوا، چند لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایک یہ معنی بن سکتا ہے، دوسرا ہے ما عالم ہوں اللہ قلیل، اس بات کو وہ نہیں جانتے مگر بہت تھوڑا، نہیں یعلم ہوں یہ نہیں بنے گا، ہاں یہی ہے یعلم ہوں سے مراد ضمیر اصحاب کاف کی طرف جائے گی، اصحاب کاف کو جاننے والے چند کے سوا نہیں ہیں، یا اصحاب کاف کو جاننا کا علم بہت معمولی ہے، اس سے زیادہ نہیں، یہ جو بہت معمولی ہے میرا رجحان اس کی طرف ہے، یہ بہت تھوڑا جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو روایات میں ان کو چیزیں مل گئی ہیں مگر حقیقتاً گہرا علم نہیں رکھتے، کیونکہ اس کے بعد کی آیت بھی تھوڑے سے علم سے تعلق رکھنے والا مضمون کی تصدیق کر رہی ہے، فلا تمہارے فیہم الا مران ظاہرا، تو ان سے اس بارے میں کوئی بحث فیصلہ نہ کر سوائے معمولی سرسری بحث کے، اور وہ جانتے نہیں ہیں لازمن، کیونکہ فلا تستفتی فیہم منہم احدا، اس لیے ان سے فتوی نہ مانگ اس بارے میں، ان کو ان کو علم نہیں ہے، جہاں جہاں بائبل کے حوالوں میں قرآن کریم نے فرمایا اکثر صورتوں میں وہاں ان کی توثیق تصدیق بھی مانگی گئی ہے، کہ بائبل کے اہل علم اگر مطالعہ کرے تو ان کو یہ گواہی بعد گواہی یہ گواہی بائبل میں مل جائے گی، یہاں جو روکا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو پوچھے گا تو اکثر کہانیوں میں یقین کر بیٹھے ہیں اور تجھے غلط خبریں دیں گے، اس لیے اس بارے میں نہ زیادہ بحث کر، سرسری سی گفتگو کر اور ان سے پوچھنا کہ ان کے نزدیک کیا حقیقت تھی، ولا تقولن لشین انی فاعل ذلک غدا، اور نہ تو کبھی یہ کہے، ہرگز یہ نہ کہے کسی چیز کے متعلق کہ میں اسے کل کرنے والا ہوں، اللہ انشاء اللہ ہو، سوائے اس کے کہ اللہ ایسا چاہے، وقت رب کا اذا نسیتا، اور اللہ کو یاد کے جب تو بھول جائے، وقل عصا یهدینا ربی لأقرب من هذا رشدا، اور تو کہہ دے یہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ ہدایت کے قریب تر کر دے، لبثوا فی کہفہم ثلاث مئۃ سنین وازدادوا تسعا، اور وہ کہف میں رہے 300 سنین، سنین کا مطلب ہے چند سال، اور 300 چند نہیں ہوا کرتے، عربی قاعدے کے مطابق اگر 100 یا اس سے زائد کی گنتی ہو تو سنتن چاہیے، سنین نہیں ہونا چاہیے، وزدادو تسعا، اور اس پر کچھ دیر مزید رہے، اس کے علاوہ کچھ اور بڑھائے انہوں نے، یہ ساری آیات جو آپ کے سامنے میں پڑھ چکا ہوں ترجمے کے طور پر، یہ قابل توجہ ہیں، میں واپس شروع سے ان کی طرف جانا پڑے گا، اس کے بعد ہے قل اللہ عالم بما لبثوا، ایک طرف یہ ہے لبثوا فی کہفہم ثلاث مئۃ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ عالم بما لبثوا، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما چکا ہے کہ ان کو زیادہ علم نہیں ہے، ان سے نہ پوچھ، اگر یہ معلومات معین تھیں تو پھر خدا نے یہ کیوں کہا واللہ عالم بما لبثوا، اور جو طرز بیان ہے وہ بھی مشکل ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے دوبارہ غور کرنا ہوگا، وہ اللہ جو غیب السماوات والارض، جس کے لیے لہو غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کے غیوب ہیں، ابصر وہی و اسمے، کیا ہی خوب دیکھنے والا اور کیا ہی خوب سننے والا ہے، ابصر وہی و اسمے، یہ تعریف کے انداز ہے، تین طریق پر خصوصیت سے عربی میں اگر شعروں کو ڈھالا جائے تو وہ تعریف کے کلمے بن جاتے ہیں، ان میں ایک یہ ہے اسمے وہی و ابصر، یا ابصر وہی و اسمے، کیا خوب ہے اللہ دیکھنے والا، کیا ہی خوب اللہ دیکھنے والا ہے، اور کیا ہی خوب اللہ سننے والا ہے. مالہم من دونہ من ولی, اس کے سوا اور کوئی ولی نہیں. ولا یشرک فی حکمہ احدا, اور اس کے حکم میں کوئی اور شریک نہیں. اچھا, اب چلیں واپس سے. یقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم, وہ کہتے ہیں تین ہیں, چوتھا ان کا کتا ہے. یہ اب تحقیق طلب معاملہ ہے کہ کون یہ کہا کرتے تھے کہ تین ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے. یہ تمام عیسائیت کے جو محققین ہیں ان کی تاریخ پر جہاں اصحاب کہف پر گفتگو ہوئی ہے ان کی, اس کے مطالعہ سے قرآن کریم کی اس آیت کو نکالنا ہوگا کہاں یہ انطباق پڑتی ہے. اس سے پہلے جتنے بھی موقع ملے ہیں قرآن کریم کی بعض آیات کو کی نشاندہی کرنے کی, کہاں موجود ہیں وہ, اور ان کے اندر ان کی کتابوں میں کہاں حوالے ہیں, بلا استثناء معین حوالے مل گئے ہیں. ایک بھی ایسی جگہ نہیں جہاں قرآن کے بیان کی سوکھ سی تصدیق ان کی کتب میں موجود نہ ہو. لیکن ہمارے مفسرین نے اپنی تحقیق کو آگے بڑھانے کی بجائے عزمن وسطی کے عزمن وسطی کے محققین کی تحقیق تک ہی محدود رکھا, اور ان کی تحقیق میں کسے کہانیاں اتنی جا پا رہی ہیں کہ اس تحقیق کے پیش نظر قرآن کریم کو وسطی زمانوں میں محدود کر کے ان لوگوں کے حوالے کر دینا جن کو دنیا کے علم نہیں تھا, بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے اصل حوالے جو مستشرقین کے یا غیروں کے ہیں ان کی تلاش لازم ہے, اور وہاں سے وہ حوالے نکال کر ان قرآن کریم کی آیات کے ساتھ بیان کرنے ضروری ہیں جماعت کے علم کو بڑھانے کے لیے کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ فلاں جگہ سے ثابت ہوتا ہے. بس اس پہلو سے تین اور چار کتا, اس میں تو مجھے تو ان کی لٹریچر میں صرف ایک ہی جگہ یہ ملا ہے, وہ کہانی کے طور پر ہے, واقعہ کے طور پر نہیں. وہ تھری مین ان اے بوٹ, ایک نہایت ہی مزاحیہ کتاب ہے. اس میں وہ کہتے ہیں تین ہم اور چوتھا ہمارا کتا تھا. دینی الفاظ وہی ہیں جو اصحاب کہف کے اوپر ان کے پرانوں نے کہیں گئے ہیں, تو کوئی بعید نہیں کہ اس نے کوئی کتاب پڑھی ہو پرانے زمانے کی اور اسی سے اس کو آئیڈیا ہو اس عنوان کا کہ تین ہم اور چوتھا ہمارا کتا. تو جروم بہت ہی بڑا مزاحیہ لکھنے والا ہے, اس کی زیر کتب مطالعے جو کتب اس زمانے میں ہوں گی یہاں لائبریری میں ہوں گی ضرور, اس لیے انگلستان ہی کی لائبریریوں سے ایسی کتابیں تلاش کرنی چاہیے جن میں اصحاب کہف کے اوپر رائے دینی کی گئی ہو. اور قل ربی عالم عزت ہے ما یعلمہم الا قلیل, یہاں دیکھیں اصرار اس بات پر ہے کہ میرا رب ہی اس کی عزت کو جانتا ہے, اور اگر وہ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے بتا دی ہوتی معین طور پر, ایسی واضح طور پر کہ وہ اس وقت علم دینا مقصود ہوتا نہ کہ آئندہ زمانے میں اس کا اظہار, تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ وہ یہ مدت بیان کر کے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, وہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بعد کے زمانے میں رونما ہونے والے بعض واقعات ہیں جن کی خبر قرآن میں دی گئی مگر ان کی تشریح نہیں فرمائی گئی کسی حکمت کے پیش نظر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ جو قصے کہانیاں یہ ہوتی ہیں اور تیرے رب کو علم ہے پورا, تو اس لیے تو ان سے نہیں پوچھنا کیونکہ یہ مسلیڈ کر دیں گے, یہ غلط باتیں بیان کریں گے. جو اللہ کو علم ہے وہ بعد میں بیان فرمایا اللہ نے, اور اس کے بعد بھی طرز بیان ایسی ہے یہ بتانے کے باوجود بھی کچھ گویا رکھ لیا گیا ہے, اور تمہیں بات سمجھ نہ بھی آئے تو انتظار کرنا ہوگا. یہ جو بیچ میں ایک آیت آئی ہے آئندہ کے متعلق کچھ نہ کہے جب تک کہ یہ ہو جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہے, اس میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے کہ بعض مضامین جہاں ایسے بیان ہو رہے ہیں جو جب اللہ چاہے گا اس کو کھولے گا، اور اس دور کے انسان کے لیے ان کی تلاش ممکن نہیں تھی. اب جو اصحاب کہف کے اوپر روشنی پڑی ہے وہ ایسی چیزوں سے پڑی ہے جو اس زمانے میں دریافت تھی ہوئی نہیں تھی، نہ کسی انسان کے بس میں تھا کہ ان کو دریافت کر لیتا. اس لیے یہ وجہ ہے جو خدا تعالیٰ فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ باتیں تو ہم نے بیان کر دی ہیں، علم دے دیا ہے، لیکن ابھی وقت نہیں آیا کہ ان باتوں کا علم قطعی شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. یہ وقت بعد میں جب آئے گا اللہ تعالیٰ خود اس کو ظاہر کر دے گا. اس لیے سر دست کتاب میں یہ علم محفوظ کے طور پر دے اور یقین رکھ کے یہی علم ہے جو سچا ہے. آئندہ جب وہ ظاہر ہوگا تو پھر اس زمانے کے لوگوں کو قرآن کریم کی حقانیت کا کے لیے کے حق میں ایک مزید ثبوت مہیا ہو جائے گا. یہ ہے جو کل مضمون میں ان آیات سے سمجھتا ہوں. وَقُلْ أَسَاءَ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. اس ان معاملات میں اگر کوئی بھول کے کوئی بات ہو دی گئی ہو تو اس پہ کسی پریشانی کی ضرورت نہیں، یہ کہہ دے کہ بعید نہیں ہے کہ میرا خدا مجھے ان معاملات میں جو زیر بحث ہیں بہت زیادہ قطعی اور یقینی خبریں عطا فرما دے. یہ وہ خبریں ہیں جن کا آگے پھر ذکر چل پڑا ہے، اور یہ زبان ایسی ہے جو دوبارہ غور کریں اور موجودہ حقائق کی روشنی میں غور کریں تو نسبتاً زیادہ مضمون کھل جاتا ہے. ایک یہ ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، کہ وہ اپنی کہف میں رہے 300. اگر وہ 300 سال ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ 300 سنتن، 300 سال یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا ہے فی کافین 300، 300 رہے. اور 300 رہنے کی جمع کیا ہے؟ سنین، جو گنتی کے چند سال ہیں، جو 10 سال سے کم ہیں اور 3 سال سے زائد ہیں. اور اس کے بعد پھر دوبارہ چند سال 300 کے بعد اس مضمون میں بہت سی باتیں کنسنٹریٹڈ فارم میں بیان ہوئی ہیں میرے نزدیک. یعنی مہمے کا مہمہ ہے حل کا حل، اور ایک پہلو سے دیکھیں تو ایک مہمہ بنتا ہے، دوسرے پہلو سے دیکھیں تو اسی مہمے میں حل بھی موجود ہے. میرے ذہن میں جو تصویر ابھرتی ہے وہ واقعات کے مشاہدے سے جو اس وقت ظاہر نہیں ہوئے تھے. اس لیے کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ جو تصویر کا پتہ چل گیا اور جو اس زمانے میں نعوذ باللہ من ذالک کسی کو معلوم نہیں، اس زمانے میں اس کا علم دینا مقصود نہیں تھا. خدا کی طرف سے بیان یہی بتا رہی ہے کیونکہ اس کی تائید میں شواہد موجود نہیں تھے، اور قصے کہانیوں کا ایسا غلبہ تھا کہ اگر بغیر شواہد کے ان کا انکار کیا جاتا تو ان کو قرآن کریم پر شک پڑ جاتا. کنجوسی کرنا مقصود نہیں تھی، کہ قرآن کریم کی عصمت کی حفاظت کی خاطر جب تک شواہد موجود نہ ہوں ان باتوں کو کھولنا مقصود اللہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد اب آپ دیکھیں تو واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 300 سال تک عیسائیت کو غلبہ نصیب نہیں ہوا، اور 300 کے اوپر چند اور جمع کریں تو 309 کے لگ بھگ غلبہ ہونا چاہیے، اور تاریخی لحاظ سے بین ہی یہی وہ موجود ہے جس کے اندر عیسائیت کو غلبہ ہوا ہے. پورے 300 گزر گئے اور پھر جو آخری چل پڑے ہیں جب اس وقت اس دور میں پھر وہ انقلاب برپا ہوا ہے اور سارا ملک عیسائی حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا، حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا کہ تمام ملک اب عیسائی ہو گیا ہے. تو 300 اور وزدادو 300 اس پر 9 سال کا اضافہ، یہ تو قطعاً تاریخی شواہد سے ثابت شدہ ہے، اس لیے ہمیں اس کی سمجھ آ گئی. दूसरी बात है काफ में कितनी देर रहे, वो सीनिंग है। फिर भी उन 309 सालों की मुद्दत में उनका काफ में रहने का जमाना मुसलसल 300 साल नहीं है, बल्कि उसकी जमा सीनिन है, यानी इतने साल हैं जो 3 और 9 के दरमियान है। अब ये जो हिसाब मैंने तारीख के हवाले से लगाया है वो 10 से ज्यादा नहीं बनते साल। इस पर मजीद तहकीक करके मुयन हवाले में बाद में दिखाऊंगा। पूरी इस मुद्दत में ईसाई कौमों की तरफ से, मैंने ईसाई कौमों की तरफ से नहीं, रोमन अंपायर की तरफ से ईसाइयों पर मुसलसल मजालिम नहीं हुए, बल्कि वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ बादशाह जो जालिम थे उन्होंने मामलों को अपने हाथ में पकड़ा है और साल दो साल तक उसमें जोश रहा है। फिर वो रफ्ता रफ्ता जुल्म की तहरीक अब खुद बननी शुरू हुई और जो हाकिम थे उस जमाने के उन्होंने ताउन नहीं किया थे। इसके कती शवाहद तारीख से मुहैया कर लिए हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं कि जब किसी रोमन एम्परर ने जुल्म का हुक्म भी दिया तो उसकी सल्तनत में कुछ देर के बाद गवर्नर ने उस हुक्म पर अमल करना छोड़ दिया। तो इसलिए अंदाजन मैंने कहा था कि 9 साल के अरसे की तयीन ये अंदाजे से होती है, इससे ज्यादा नहीं, 300 तो किसी कीमत पर ही नहीं। नामुमकिन है कि इस गार के जमाने को 100 साल पे भी आप मुमताज करें, 50 पे भी मुमताज करें। जो भी जुल्म का जमाना इतनी शिद्दत का था कि इन लोगों को जेल जमीन जाना पड़ा वो 10 से कम है। तो इसलिए मैं समझता हूं सिनीना लबेसू के साथ ताल्लुक रखता है। ये लबेसू की मुद्दत सिनीन थी जो पूरी हुई है 300 में और जमा 9 में, तो 300 साल जमा 9 साल कुल अरसा है। उसके दायरे के अंदर छोटे अरसे हैं जो तशद्दुद और जुल्म के हुए हैं, और उन सबको जमा कर लें तो 9 साल के करीब ये मुद्दत बनेगी। अब इसके बाद देख लें कुलिल्लाहु आलमु बिमा लबिसू, जब अल्लाह ने बता दिया था और बात बिल्कुल खुल गई थी तो रसूल सल्लम को यह क्यों हुक्म दिया गया कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर तो ये हुक्म देना चाहिए था कि हमें तो ये बता दिया, बता दें इनको कि 309 साल या जो भी ये कहते हैं। ये आयत मजीद ताकीद कर रही है कि इस बयान की तशरी का वक्त अभी नहीं आया और तू इतना जरूर बता दे कि मेरे अल्लाह ने जो बातें बयान की वो हैं सच्ची। वो हैं क्या इस बारे में बहस नहीं करनी, ला तुम्हारे से ही इनके बारे में सरसरी गुफ्तगू कर, इससे ज्यादा बहस में पुलाना हो। लहू गैबुल समावात वल्लार, उसी के कब्जे में उसी की मिल्कियत है, उसी को मालूम है गैबुल समावात वल्लार आसमानों और जमीन के गैब, जिसका मतलब है कि ये खुदा को तो इल्म है कब ये वाकयात रूनुमा होंगे और उस वक्त खुदा जब चाहेगा जाहिर फरमा देगा। मालहुम मिन दूनिही मिन वलीय, अब सिर्फ यही वास्ते पर बयान कर चुका हूं, वला युशरिक फी हुक्मिही अहदा, अल्लाह के सिवा कोई उनका वली नहीं, वला युशरिक फी हुक्मिही अहदा, और उसके हुक्म में कोई किसी अल्लाह के सिवा किसी को शरीक न बनाए। इसके बाद हैं
वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा का तर्जुमा,
उसको वला युशरिकु, अच्छा अल्लाह ताला खुद शरीक नहीं ठहराता, ये मतलब है इसका। हाँ ठीक है, अब ठीक कह रहे हैं। वला युशरिक का मैं तर्जुमा कर गया हूं, कोई शरीक न ठहराए। ला युशरिकु का मतलब है अल्लाह शरीक नहीं फरमाता अपनी सल्तनत में अहदा किसी को भी। जज़ाकअल्लाह, आपने वक्त तक वजह दिला दी। अब 28वीं आयत है, वतलो मा ऊहिया इलैका मिन किताब रब्बिक, لا مبدل لکلمات بلند تجد من دونہ ملتحدا، اور جو تیری طرف اللہ نے وحی فرمائی ہے تیرے رب کی کتاب میں سے، اس وحی کو ان پر پڑھ دے. لا مبدل لکلمات، جو اس میں خبریں بیان فرمائی گئی ہیں وہ ہرگز تبدیل نہیں ہوں گی، کوئی نہیں ہے جو اللہ کے کلمات کو تبدیل کر سکے. وہ لن تجد من دونہ ملتحدا، اور اس کے سوا تو کوئی پناہ گاہ نہیں پائے گا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور اپنی جان میں صبر کر. نَفْسَكَ مراد ہے خود، تو اپنی جان پر، اپنے اوپر صبر کی کیفیت طاری کر، صبر کی حالت میں رہ ان لوگوں کے ساتھ. مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْعَشِيِّ، جو خدا کو اپنے رب کو، خدا کو یدون رب ہوں اپنے رب کو صبح بھی پکارتے ہیں اور رات کو بھی پکارتے ہیں. یریدون وجہہ، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں یا رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، اور ان سے اپنی نظر نہ ہٹا. تريد زینت الحیات الدنیا، تو دنیا کی زینت. اب یہ ترجمہ بہت مشکل ہو جائے گا، اگر ہم چاہتا ہے کریں تو یہ غلط تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زینت نہیں چاہتے تھے. مسلسل قرآن کریم آپ کے متعلق فرماتا ہے آپ دنیا کی زینت نہیں چاہتے تھے. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، اگر تو اپنی آنکھیں ان سے پھیرے تو ایسا ہوگا جیسے تو دنیا کی زینت چاہتا ہو. اگرچہ یہ منسوب نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ منسوب نہ ہو اور مضارعہ میں ترجمہ ہو جاتا ہے موقع محل کے مطابق، بعض دفعہ منسوب ہو مضارعہ ہو تو اس کو اندر نصب کے معنی آ جاتے ہیں. کیوں، آپ ہم نے جو ترجمہ کے دوران تحقیق کی تھی اس میں ملے تھے نا حوالے، اس کے قرآن کریم میں دوسری جگہ اس مضمون کے قطعی حوالے ملے ہیں، جس میں بہت چوٹی کے اہل علم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سیاق و سباب کے ذریعے یہ ممکن ہے، اگر سیاق و سباب اس کی تائید کریں کہ بظاہر ہو کا ترجمہ ہونا چاہیے مگر ہوگا کا ترجمہ ہو جائے، اور بظاہر ہوگا لکھا ہو لیکن ہو کا ترجمہ ہو جائے. یہ لمبی ترکیب کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کن معنوں میں یہ ممکن ہے، مگر یہاں اس تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں، علماء نے تفصیلی بحثیں اٹھائی ہوئی ہیں. اس لیے یہاں تو بہرحال تریدوں کا یہ ترجمہ کرنا کفر ہے میرے نزدیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ تو دنیا کی زندگی زینت چاہتا ہے، ساری زندگی آپ نے دنیا کی زندگی سے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، تو قرآن اتنا بڑا غلط بیان کیسے دے سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. اس لیے یہاں یہی ترجمہ بنے گا، لا تعد عیناک عنہم، ان سے اپنی نظر نہ ہٹا. تريد زینت الحیات الدنیا، ایسی صورت میں تو دنیا کی زینت کو چاہنے والا بن جائے گا اگر تو نے نظر ہٹائی. یا نہ ہٹا چاہتے ہوئے، ایسی صورت میں نہ ہٹا کہ تو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اور یہ بھی منسوب معنی ہیں، یہ بھی مضارعہ کے معنی ان معنوں میں نہیں ہیں. ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور اس کی پیروی نہ کر جس کے دل پر ہم نے اپنے ذکر کے لحاظ سے پردہ ڈال دیا ہے. اپنے ذکر اور اس کے دل کے درمیان مطلب ہے پردہ ڈال دیا ہے. وتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے. وقل الحق من ربکم، اور کہہ دے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء فلیؤمن، بس جو چاہے ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے انکار کر دے، یعنی اختیار ہے، اجازت نہیں ہے، یہ دو چیزوں میں فرق ہے. اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو کہ انکار کر دے تو پھر سزا نہیں دے سکتا، اختیار ہو تو پھر سزا دے سکتا ہے. ظاہر کرنے کے بعد کہ حق ہی قبول کرنا ہے، پھر اختیار دے دے کہ نہیں تو نہ صحیح، ایسی صورت میں پھر سزا کا حق انسان سزاوار ہو جاتا ہے. بس یہاں اجازت ہرگز نہیں ہے، بلکہ اختیار دیا گیا ہے. من شاء فلیومن و من شاء فلیکفر. چنانچہ آگے فرما دیا گیا، انا آتدنا للظالمین نارا، ہم نے وہ جو انکار کریں گے وہ ظالم ہوں گے، اس لیے ہم نے یقیناً ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے. احاطہ بہم سرادقھا، اس کی چار دیواری ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گی، یہ گھیرے میں لیا ہوا ہے، یہ لے لے گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ درخواست دیں گے کہ ان سے نرمی کا سلوک کیا جائے، اپیل کریں گے، واویلا کریں گے، یغاثوا بمائن کالمہلے، وہ ایسے پانی کے ذریعے مدد دیے جائیں گے جیسے پگھلا ہوا تانبا ہو، یشفی الوجوہ، اور وہ چہروں کو جھلس دے گا. بیس شراب، بہت سی بری شراب ہے، وساط مرتفقہ، اور بہت سی بری آرام گاہ ہے. رفق کہتے ہیں آرام کو، نرمی کو. بس مرتفق وہ جگہ جہاں انسان آرام پائے اور نرمی کی لطف اٹھائے، کیا ہی بری آرام گاہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقین وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یقیناً ہم جو بہترین عمل کرنے والے ہیں ان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، یہ جنتیں ہیں. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جو تجری من تحتہم ہے، یہ بعض دفعہ استعمال ہوئے محاورہ، اکثر جنات کے حوالے سے ہے کہ جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو اس کا میں نے ہر جگہ جہاں جنت کے حوالے سے ہے میں نے اس کے دامن میں لکھا ہے، اس جنت کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. کیونکہ اگر بالکل نیچے شمار کی جائیں تو اس سے وہ تو جنتیں گل کے تباہ ہو جائیں گی، لیکن جب جنتوں میں لوگ چلتے ہیں تو نہروں کا لیول ان سے قدموں سے نیچے ہوتا ہے. اس لیے جہاں ان کا حوالہ ہو وہاں یہی ترجمہ مناسب ہے کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ نہریں نیچے دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، اوپر ہوں تو وہ تو اس میں چل نہیں سکیں گے. ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یحلون فیہا من اساورا، ان کو کنگنوں سے زینت دی جائے گی، پہنائے جائیں گے کنگن. من ذہب سونے کے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ، اور وہ موٹے ریشم کے کپڑے، بنے ہوئے کپڑوں کپڑے پہنائے جائیں گے، پہنیں گے. يَلْبَسُونَ ثِيَابًا، کپڑے، خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ، موٹے سبز رنگ کے ریشم کے بنے ہوئے کپڑے پہنیں گے. وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكَئِينَ فِيهَا، اور استبرق کے کپڑے، سوری استبرقین متقین فیہا، استبرق تو کہتے ہیں تختوں کو، ایسے تخت نہیں ہے استبرق. اچھا تو پھر وہ متقین فیہا بعد میں آئے گا، اللہ لائق میں آ گیا. میں تبھی پہلے میں نے ترجمہ کپڑے کا کیا تھا، پھر جب میں نے آگے اتنا دیکھا متقین تو میں نے کہا کپڑوں بچے نہیں متقی ہو سکتے. وہ متقین کا جو وہ مفعول ہے وہ بعد میں آ رہا ہے. پھر میں خضرم میں سوزے سے وہ استبرقین، اور باریک ریشم. اب سوال یہ ہے کہ باریک ریشم اور موٹے ریشم سے کیا مراد ہے؟ کیا وہاں موسم بدلیں گے؟ یا پسند جب یا عورتوں کے لیے اور ہیں اور مردوں کے لیے اور ہیں، وہ عورتیں مرد تو ہوں گے نہیں، وہاں دونوں ہی نہیں ہوں گے، مراد ہے ایک ہوں گے، وہ روحیں ہوں گی جن کو قرآن کریم میں ہر جگہ مؤنث بیان فرمایا ہے، ان کے حوالے سے ان کو تانیث میں یاد فرمایا ہے، کہیں آپ نے جبرائیل کے علاوہ باقی روحوں میں کہیں مذکر کا لفظ دیکھا یاد ہے؟ مجھے یاد ہے کہ میں اس وجہ سے جب قرآن کریم کا مطالعہ کیا تھا، وہ روحیں جو جنت میں حاضر ہوں گی ان کو اللہ تعالیٰ مؤنث کے طور پر مخاطب کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ فادخلی جنتی یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی، وہ روحیں تو مراد وہی ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی جنتی فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، تو اس لیے عورتوں کو کوئی شکوہ نہیں اب ہونا چاہیے، یہاں دیکھنے میں مرد اور عورتیں الگ الگ ہیں، وہاں سارے عورتوں کے طور پر ہی جائیں گے، اس لیے کہ عورت کے اندر ایک مضمون ہے اثر قبول کرنا، اور وہاں تمام روحیں اس حالت میں جائیں گی کہ ہر نیک اثر کو جو ان کے لیے جائے اس کو قبول کریں گی، اور ضد سے یا تکبر سے اس اثر کو رد نہیں کر سکیں گی، جبکہ مرد بعض وقت ڈھٹائی سے اثر کو رد کر دیتے ہیں یا طاقت کے زور میں رد کر دیتے ہیں، اس لیے وہاں جو تصور ہے وہ مؤنث کا ہی ہے سارا، بڑا خوش ہوں آ جاؤ کے ماشاء اللہ، بس وہ ہاں
تبدیلی کے لیے حاصل نہیں کہ مزہ اس میں ہے کہ چینج ہو
تو رنگ بدل جائیں، پڑی مجھے بھی نہیں کہ سردی میں پتلے کپڑے پہن کے مزہ آ جائے،
اس میں موٹے پہن لیں گے،
موٹے میں گرمی میں، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر گرمی میں پتلے پہنے جائیں تو اچھے لگتے ہیں، سردی میں موٹے پہنے جائیں تو اچھے لگتے ہیں، لیکن سردی میں تبدیلی کی خاطر کبھی موٹے کبھی پتلے نہیں ہو سکتے، نہ گرمی میں تبدیلی کی خاطر کبھی پتلے کبھی موٹے، اس لیے میں نے کہا تھا کیا اس سے یہ استنباط ہو سکتا ہے کہ کپڑوں کا جو بھی وہ مفہوم ہے وہاں، یا تو گرمی سردی کا مفہوم ہے ہی کوئی نہیں کسی قسم کا، لیکن گرمی سردی کا مفہوم تو چل رہا ہے کیونکہ ٹھنڈا پانی کا مضمون ہے، جہنم میں گرم اور تلخ پانی کا مضمون ہے، اور وہ زمہریر کا بھی ذکر ہے، ایسی جہنم جو سردی کی جہنم ہوگی، تو جہاں توانائی ہے وہاں کچھ توانائی کا فلو ہوگا کسی قسم کا، مگر یہ مراد نہیں کہ ہماری طرح کا جسم اس کے کپڑے، ہر توانائی کے قوانین الگ الگ ہیں، وہ ایک سمت میں بہتی ہے دوسری سمت میں بھی بہ سکتی ہے، تو اس یعنی ان معلومات جو سائنسی معلومات ہمیں حاصل ہیں ان کی روشنی میں اس کا کیا مطلب بنے گا، روحوں کی جو بھی خدا کے نزدیک شکل ہے، جو بھی ان کے کپڑے بنائے جائیں گے تاکہ وہ، ایک تو ساخت یہ پتہ چل گیا کہ ان کے جسموں کی کوئی ساخت دکھائی دے گی، یہ غلط ہے کہ جس طرح روح کا تصور پھیلا ہوا جو دائرہ نہ رکھتا ہو، کوئی شناخت کے قرض نہ رکھتا ہو، یہ غلط ہے، حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اصول کی فلسفی میں بھی جو تصور پیش کیا ہے وہ روح سے ایک نئے بدن پیدا ہونے کا تصور ہے، اور جب وہ بدن پیدا ہوگا تو روحانی بدن کس نے کس حجم کا اور کیا ہے ہم نہیں جانتے، مگر یہ ہے کہ اس بدن کے اوپر کپڑے بھی پھر چلیں گے، وہ کپڑے کس چیز کے ہوں گے وہ ہمارے یہاں کے ریشم کے تو نہیں ہو سکتے، ان کو تو روح، وہ تو روح کو لٹک ہی نہیں سکتے، جس روح پہ آپ کنٹی پہ لٹکائیں وہ نیچے گر جائیں گے، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ ان کی موٹائی ان کا رنگ کی اور معنی رکھتا ہے، اور اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، مگر یہ ہے کہ موٹے پتلے کا فرق ہو سکتا ہے، ہوگا بھی وہاں، اس لیے مہمہ ہے اس میں خیر مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کیا ان لوگوں کو جن کو خدا توفیق دے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ لِأَحَدِهِمَا کیا دو جلاوت آیت نہیں ہے کچھ نعمت سوال اچھا متقین وہ تکیہ لگائے یعنی ٹیک لگائے ہوں گے فیہا اس میں علی الارائک تختوں پر نعمت ثواب کیا ہی عمدہ ان کی جزا ہے وہ حسنت مرتفقہ اور بہت ہی اچھی آرام گاہ ہے اس سے پہلے ایک بری آرام گاہ کا ذکر ہو چکا ہے یہ اس کے مقابل پر اچھی آرام گاہ ہے اور یہ ساری باتیں دنیا کے تصور میں ہی سوچ کے جو مزے کسی نے لینے لے لے کیونکہ باقی باتوں میں قیامت کے دن یا قیامت کے بعد جو بھی منظر ابھریں گے وہ اس کی مثالیں ہیں مگر جب بھی انسان کسی مثال کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ یہ وہ نہیں ہے بہرحال ملتی جلتی چیزیں ہیں اور پھر یہ بھی فرماتا ہے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا جنت کو کسی کان نے نہیں سنا تو ہمارے کان تو سن رہے ہیں اگر دیکھے نہیں دیکھا نہیں مگر سنتے تو ہیں نا تو اس لیے یہ قطعی بات ہے کہ یہ جو سن رہے ہیں یہ تمثیلات ہیں اصل حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہوگا یا پھر یہاں جو جنت کی کیفیتیں طاری ہوتی ہیں ان پر غور کرنے سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے مثلا حضرت مسیح علیہ السلام نے استغفار کو کپڑوں کے طور پر پیش فرمایا ہے جن میں انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے آدم کے استغفار پتوں میں جو چیز ہوا وہ دراصل بظاہر تو یہ ہے کہ پتوں میں چھپا مگر وہ استغفار کے پتے تھے اور بعضوں کا استغفار زیادہ لطیف و حسین دکھائی دے گا وہاں بعضوں کا نسبت موٹے کپڑوں والا استغفار ہوگا یا ان کے لیے زیادہ چھپانے کی ضرورت پیش آئے گی مگر یہاں جو وہ کیفیتیں طاری ہوتی ہیں جو دراصل اس دنیا کی کیفیتیں ہیں جب ہوں اس وقت اپنے اوپر غور کر کے تو ان آیتوں کے تصور میں آپ جب ان کو حل کرنے کی کوشش کریں تو نسبتاً زیادہ آسان ہو جائے گا کہ ان کا صحیح تصور بان سکیں اب وقت تو رہا نہیں تو اس کو اسی بھی چھوڑ دیتے ہیں سر اب اگلی کلاس ہماری انشاءاللہ منڈے کو ہوگی نا نہیں ہوں گے تیر اور منگل اور پھر بدھ جمعہ رات کو منڈے کی کلاس ایک چیز مجھ سے بعد میں بات کر لینا جو میرے ذہن میں ہے ایک دو دن کا سفر کہیں تو وہ کس میں رکھیں ٹھیک ہے اچھا السلام علیکم و رحمۃ اللہ